مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر، پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ ترک وطن کی وجوہات کیا ہیں اور ان کے نتائج کیا رہے۔ ہجرت انسان ازل سے کرتا آ رہا ہے اور یہ اس کا ایک بنیادی حق بھی ہے کہ خدا کی زمین پر وہ جہاں چاہے رہے۔ بنیادی طور پر تو اس کا وطن وہی ہوتا ہے جہاں وہ پیدا ہوا اور جہاں اس کے آبا و اجداد بستے ہوں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ دنیا سکڑتی جا رہی ہے اور ہجرت کا عمل بھی تسلسل سے جاری ہے۔ اگرچہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، مگر سن 2015 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سلسلہ بہت شدت سے شروع ہوا، کیونکہ شام جیسے ممالک میں تنازع زور پکڑ گیا اور زندگی مشکلات میں گھر گئی۔ افریقی ممالک میں اقتصادی مشکلات اور تنازعوں نے زندگی مشکل کر دی، نسلی جبر و ستم نے روہنگیا مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی، یہ کچھ مثالیں ہیں۔ اسی طرح دیگر مہاجرین بڑی تعداد میں دوسرے ملکوں کا رخ کرنے لگے، ایشیا، یورپ، آسٹریلیا سب اس کی لپیٹ میں آئے۔ کچھ ملکوں نے بڑی فراخ دلی سے ان تارکین وطن کو اپنے ہاں پناہ دی، ان میں زیادہ تر یورپ میں پناہ گزین ہوئے، اور پھر مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے۔ مسائل سے بھاگ کر آنے والے یہ لوگ خود مسئلہ کیسے بن گئے، آج کچھ اسی پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروا دوں۔ مڈل سیکس یونیورسٹی لنڈن کے پروفیسر ڈاکٹر طاہر واسطی ہمارے مہمان ہیں، اور ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال، ایڈوائزر آئی ایم ایف اور مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر۔ ہمارے مہمان ہیں شاہد کامریڈ جو صدر ہیں یو ایس اے فریڈم فورم نیو یارک کے۔ ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ہمایوں احسان، پاکستان کالج آف لا کے پروفیسر ہیں، اور لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے مہمان ہوں گے عاصم اللہ بخش، کالم نگار، سوشل سائنٹسٹ، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں لاہور ہی سے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر زاہد بخاری سے ہمارا رابطہ ہو جائے جو یہاں واشنگٹن میں ہیں، اور ان سے بہت کچھ جاننا ہے کیونکہ ہجرت کی تاریخ پہ بہت اچھی بات کرتے ہیں وہ۔ آپ سب مہمانوں کو خوش آمدید، اور ڈاکٹر طاہر واسطی کا خاص طور پر شکریہ، اپنے انتہائی مصروف وقت سے انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یورپ میں جو مائیگرنٹس ہیں کتنی بڑی تعداد میں آئے، اور حال ہی میں یعنی سن 2015 کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوا امیگرنٹس کا وہاں۔ تو کچھ بتائیے ہمیں کہ یورپ نے کس فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور وہاں کیا مسائل پیدا ہوئے۔
جی شکریہ بخاری صاحبہ۔ یورپ کا اور برطانیہ کا رویہ میرا خیال ہے تھوڑا سا مختلف ہے۔ برطانیہ نے کی حکومت نے تو شاید بہت زیادہ فراخ دلی کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن برطانیہ کی عوام نے یقیناً بہت فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، اور جو جو مہاجرین یہاں پہ سیریا سے اور دوسری جگہ سے آئے ان کے لیے انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے، جو مساجد تھیں مساجد کے دروازے کھولے گئے، اور ان کی جو امداد چھوٹے چھوٹے محلے کے لوگ کر سکتے تھے انہوں نے اکٹھی کر کے ان کو کی، ان کے بچوں کو سنبھالا، ان کے بچوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اور یقیناً بہت قابل ستائش کام کیا برطانیہ میں ان لوگوں نے۔ اور یورپ میں آپ جیسے آپ جانتی ہیں کہ اپنے دروازے کھول دیے اور ان لوگوں کو خوش آمدید کہا، اور یقیناً یہ اس حوالے کی بات ہے کہ لوگ جنگی جرائم سے بھاگ کر یورپ کی طرف آ رہے تھے۔ اب جو بنیادی بات ہے، جیسے کہ آپ نے کہا اپنی بہت اچھے شروع کرتے ہوئے کہ یہ خدا کی زمین ہے اور انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ جہاں چاہے رہے، میرا خیال ہے یہ بات تھوڑی سی پرانی ہو گئی ہے۔ اب خدا کی زمین نہیں رہی، اب لوگوں نے زمین کو بانٹ لیا ہے اور اب یہ حکومتوں کی زمین ہے، اور حکومت یہ طے کرتی ہے کہ کن لوگوں کو وہاں رہنے دیا جائے اور کن لوگوں کو وہاں رہنے نہ دیا جائے۔ اب صرف حکومت یہ روک نہیں سکتی اپنے ملک سے جانے والوں کو، لیکن آنے والوں کو تمام حکومتوں نے بڑی کڑی پابندیاں اور سختیاں پیدا کر دی ہیں تاکہ لوگ وہاں آئیں نہ۔ لیکن یونائٹڈ نیشن اور سیکورٹی کونسل اور جو دوسرے ادارے ہیں ان کی وجہ سے کچھ قانونی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے وہ بہت سارے لوگوں کو یہاں آنے سے روک نہیں سکتے۔ لیکن پاکستانی خاص طور پر اور یہ جو مائگریشن تھرڈ ورلڈ کنٹری سے یورپ میں آتی ہے اس کی گو کے بنیادی وجہ جو ہے وہ معاشی ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے ایز اے امیگریشن پریکٹیشنر ایز ویل بھی کہ بہت سارے لوگ جو پیسے والے ہیں وہ بھی اپنا ملک چھوڑ کر اس ملک میں آنا چاہتے ہیں, اور تقریباً پاکستان کے 3.5-3 crore روپیہ بنتا ہے ایک آدمی کے لیے جو یہاں آ کے انویسٹمنٹ کرے اور یہاں رہ سکتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی بہت ساری پاپولیشن پاکستان کی اپنے گھر پلاٹ بیچ کر یہاں آ کے رہنے کی انہوں نے خواہش کی اور رہ رہے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ میرا خیال ہے کہ اس سوشل تضاد ہے جو ہماری لائف میں وہاں موجود ہے پاکستان میں, اور وہ یہ ہے کہ ہم پسند تو زبانی طور پر یا شاید متاثر کرنے کے لیے لوگوں کو اسلام اور اسلام کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم اگر کھلے دل سے سوچیں یا عملی طور پر جو دیکھیں وہ ہم سیکولر سوسائٹی میں رہنا پسند کرتے ہیں. چونکہ پاکستان میں ماحول بہت گھٹن کا ہے, اور اس گھٹن کے ماحول سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ کیوں گھٹن کا ماحول ہے, شاید اس گھٹن کے ماحول سے وہ اس سیکولر ماحول اور سیکولر حکومت میں آ کے رہنا پسند کرتے ہیں بہ نسبت اس گھٹن کے ماحول کے, جس کی ایک وجہ بہرحال پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی بھی ہے.
بالکل ہو سکتا ہے یہ بھی, لیکن آپ نے دیکھا کہ اگر ہم ذرا اس کو وسیع تناظر میں دیکھیں, صرف پاکستان کی بات نہ کریں, تو دنیا بھر میں لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی بڑے مسئلے کی وجہ سے, کسی نہ کسی بڑی مشکل کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑتے ہیں. وہ مشکل اقتصادی بھی ہو سکتی ہے, وہ جغرافیائی بھی ہو سکتی ہے, اس خاص خطے میں وہاں کے جو حالات ہیں, ماحولیات ہیں, وہ بھی ناموافق ہو سکتی ہے. تو لیکن یہ جو بحران گزشتہ پچھلے 3-4 برس میں نظر آیا, اس کی بڑی وجہ انسانوں کے وہ تنازع ہیں جو حکومتوں کے درمیان ہیں, یا اسی ملک میں رہتے ہوئے کچھ جد و جہد کی تحریکیں ہیں جو انسان کو دکھا رہی ہیں کہ مستقبل میں اس پر زندگی کتنی تنگ ہونے جا رہی ہے. جیسے کہ شام کا تنازع برسوں سے جاری ہے اور اس کا کوئی حل نظر نہیں آیا, تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے ملکوں سے نکلے اور پھر یورپ کا رخ کیا. یورپ میں خاص طور پہ آسٹریا نے بہت کھلے دل سے ان کو ایکسیپٹ کیا, جرمنی نے بھی, لیکن اس کے بعد اس پر تنقید شروع ہو گئی, وہ الیکشن کا موضوع بن گیا. تو آپ نے کیسا دیکھا اسے کہ انسان بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی ایک مسئلے کو پیدا کر کے اپنا کوئی سیاسی مفاد حاصل کرے؟
اگین اس پر کیٹیگوریکلی تو شاید یہ بات کہنا مشکل ہے, لیکن جب ایک ہر ملک میں ایک ایسا طبقہ ضرور موجود ہے جو اپنے علاوہ کسی دوسرے کو پسند نہیں کرتا, اور وہ جو ایک ایلین مینٹیلٹی ہے کہ یہ ہر آنے والا شخص ایلین ہے, اور وہ خدا نہ خاصہ جو آ رہا ہے وہ ہمارے ملک پر قبضے کے لیے آ رہا ہے, یا ہمارے کلچر پر اٹیک کر رہا ہے, یا ہماری سیولائزیشن کو تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو اگر وہ, میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں, لیکن وہ ایکٹیو مائنورٹی میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 3-4 سالوں سے ان تمام ملکوں میں ڈیولپ ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے, اور وہ لوگوں کی اوپینین پر اثر انداز ہو رہی ہے جو یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو جان کی ان کی حفاظت ہو, نہ اس کے لیے کہ یہ آ کر ہمارے کلچر, ہماری تہذیب اور ہماری ویلیوز کو اٹیک کریں اور اس کو تبدیل کریں. یہ ایکٹیو مائنورٹی جو ہے, یہ اس میجورٹی جو سائلنٹ میجورٹی ہے اس کی اوپینین پر نظر انداز ہوتی ہے, اور پھر یہ الیکشن میں ایشو بنتا ہے, اور اس بنیاد پر جو ہے وہ تھوڑی سی نفرت بڑھتی ہے. لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑی میجورٹی ہے جو مائگرنٹ سے نفرت نہیں کرتی اور مائگرنٹس کے ان مسائل کو سمجھتی ہے, بلکہ مائگرنٹس کو اپنا ایک وہ جو کام کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں جو, اور سمجھتی ہے اکانومک ترقی میں مائگرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو دونوں طرف کا ایک پہلو ضرور موجود ہے.
جی, لیکن ڈاکٹر صاحب, اس کے برعکس جو بعض الیکشن جیتے گئے وہ انہی مائیگرنٹس کے خلاف بات کر کے جیتے گئے, اس کی بات بھی ہم کریں گے. آپ نے وعدہ کیا ہے آدھ گھنٹہ ہمارے ساتھ رہنے کا, ہمارے ساتھ رہیے, ہم گفتگو باقی مہمانوں سے بھی کر لیں. تو ایک سوال آپ کے لیے بہت اہم میرے پاس ہے, اور میں یقیناً جاننا چاہوں گی, اور وہ اس سے متعلق ہے کہ یورپ میں جو تازہ ترین واقعہ نیوزی لینڈ میں ہوا ہے, وہ اس کی کوئی ریزن سمجھ میں آتی ہے تو میں آپ سے ضرور پوچھوں گی, لیکن میں اس سے پہلے ڈاکٹر زبیر اقبال سے بات کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. بڑی وسیع نظر ہے آپ کی دنیا کے اقتصادی حالات پر، مشرق وسطیٰ کے حالات پر. مشرق وسطیٰ میں جو کچھ پچھلی دہائی میں ہوا ہے آپ کے سامنے ہے وہ سب. اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات کے اقتصادی حالات ابتر ہوتے ہیں لڑائی کی وجہ سے، تنازع کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے، اور بعض اوقات لوگ محض اچھے روزگار کی تلاش میں اپنا ملک چھوڑتے ہیں. آپ بتائیے کہ زیادہ بڑی وجہ کیا ہے؟
دیکھیے، جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا، یہ جو مائگریشن ہوتی ہے یہ ایک لانگ ٹرم قسم کا ایونٹ ہوتا ہے، یہ شارٹ ٹرم نہیں ہوتا. اور اس کے لیے اندر شارٹ ٹرم قسم کی جو آپ کو فلکچویشنز نظر آتی ہیں ان کی بڑی شارٹ ٹرم قسم کی وجوہات ہوتی ہیں. لیکن سیکولر وجہ بیسیکلی یہی ہے کہ جب ملک ایک طریقے سے ایک ہی ریٹ پر نہیں بڑھتے بلکہ ڈفرنٹ ریٹس پہ ان کی گروتھ ہوتی ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ انکم انکوالٹی بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی ریسورسز کو انہیں قسم کی اسکلس پر تو جو ریٹرنز ہوتے ہیں یا ویجز ہوتے ہیں وہ ایک ملک میں کم ہوتے ہیں دوسرے ملک میں زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ انسینٹیو پیدا ہوتا ہے جس کو ہم پش کہتے ہیں، پش فیکٹر. اس کی بیسس پر پھر جو لوگ جن کے پاس اسکلس ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ملک بہت سلو گرو کر رہا ہے ریلیٹیولی ٹو دنیا کے باقی ملکوں کے مقابلے میں، تو پھر انسینٹیو ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پر ان کے ریٹرنز بہتر ہوں اور ان کی اکنامک کنڈیشن بہتر ہو جائے. جب تک یہ انکوالٹی رہتی ہے اس قسم کی ٹرانزیشن چلتی رہتی ہے. یہ صدیوں سے ایسا ہوتا آیا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیسے کیا جائے، نمبر ایک. نمبر دو کہ جو شارٹ ٹرم فورسز آتی ہیں درمیان میں ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے. شارٹ ٹرم فورسز جو آپ نے بتائی ہیں، جن میں کہ جنگ ہے، جن میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جس میں کئی اور اسی قسم کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے ملکوں کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر پیس اور سیکیورٹی کی اسمپشن ہے، تو پھر نیچرلی یہ شارٹ ٹرم اثرات جو ہوتے ہیں، یہ لانگ ٹرم کانفلکٹ جو ہوتے ہیں، یہ لانگ ٹرم جو ڈفرینسز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مائگریشن ہوتی ہے، ان کو اور بڑھا دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے. اصل جو ایشو آپ کو یقیناً آپ دیکھ رہی ہیں اور باقی دنیا بھی اس کے متعلق سوچ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مائگریشن تو چلتی رہے گی کیونکہ ملک جو ہے وہ ڈفرنٹ ریٹس پہ گرو کریں گے، نمبر ایک. نمبر دو، پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ ڈفرینشیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ایسی کنڈیشن میں کیا پالیسیز، کیا انسٹیٹیوشنز ایسے ہونے چاہیے کہ جو اس قسم کی جو موومنٹ ہوتی ہے اسکلس کی ان کو ریگولیٹ کر دے تاکہ کسی قسم کی پرابلم نہ پڑے، یا کم از کم جو پرابلم، جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں ان کو کسی حد تک کم کر دے. اس میں سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ آیا یہ ضروری ہے کہ وہ ممالک جہاں کے اوور پاپولیشن ہے لیکن وہ اچھی طرح سے گرو نہیں کر رہے، تو کیا ان ملکوں کو گروتھ کو بڑھانا ضروری ہے؟ اور اس کے لیے کیا یہ ان ملکوں کے انٹرسٹ میں ہے جو اس وقت مائگرنٹس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ان ملکوں کے اندر گروتھ بڑھے؟ جیسے ہی ان ملکوں میں گروتھ بڑھے گی تو پھر وہاں سے مائگریشن کم ہوتی جاتی ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے کئی ممالک جو ایک بہت میجر سورس ہوتی تھی مائگریشن کی، اب وہ بڑی حد تک کم ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ملکوں کے اندر اپرچونیٹیز ایسی پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں اور انکم جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ اس حد تک امپروو ہو گئی ہے کہ ان کو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے یا کوئی اکنامک ریزن نہیں ہے کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کے کسی اور ملک میں جائیں. تو یہ ایک اہم چیز ہے جس کو دیکھنا ضروری ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس سب کچھ ہونے کے باوجود شارٹ ٹرم فورسز جو ہیں جن کے نان اکنامک فیکٹرز ڈپینڈ کرتے ہیں، جن میں وارز ہیں اور دوسری کرائسس جو آتے ہیں، پولیٹیکل یا دوسرے کرائسس، ان کا اثر تو باقی رہے گا. آپ ان کو ختم کرنے کے لیے کسی اور طریقے سے سوچنا ہوگا، سیاسی انداز میں اس پہ سوچنا ذرا مشکل ہے.
لیکن دیکھیے، بہت زندگی کو مشکل بنانے والی بات یہی ہے کہ ملکوں کے اندر اگر ایک تنازع پیدا ہو جاتا ہے تو برسوں چلتا ہے اور وہ ختم ہی نہیں ہوتا. تو دنیا نے جو امن کا بیڑا اٹھایا اور ایک طرح سے یہ سوچا کہ دنیا میں امن ہونا چاہیے، بھلے ہم ایٹم بم بنا لیں مگر ہم اسے استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اس سے دنیا تباہ ہوتی ہے، یہ ساری باتیں ذہن میں ہیں. اس کے باوجود شام جیسے ملک میں، اگر عراق میں دیکھ لیجئے کتنی دیر تک زندگی پریشان رہی، شام میں یہی حال ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے کس کی طرف دیکھا جائے؟
دیکھیے، یہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جیسے انجن کو آپ کہتے ہیں کہ بہت لمبی قسم کی مشکلیں ہیں، وہ اتنی لمبی مشکلیں نہیں ہیں. چاہے آپ عراق دیکھ لیجیے یا آپ سیریا دیکھ لیجیے، غلط قسم کی پالیسیز چلائی گئیں. دیکھیے، فار ایگزامپل، سیریا میں جو اصل مشکل تھی وہ جنگ نہیں تھی، اصل مشکل یہ تھی کہ کوئی 8-10 سال پہلے اس ملک میں ڈراؤٹ شروع ہو گیا تھا اور وہ ڈراؤٹ کوئی 10 سال قائم رہا. اس دوران جو کئی لوگ جو کہ رورل ایریاز میں کام کرتے تھے, ایگریکلچرسٹ تھے, وہ ایگریکلچر کو چھوڑ کے شہروں میں آ گئے. شہروں میں جب وہ آئے تو وہاں پر مشکلات پیدا ہونی شروع ہو گئیں کیونکہ شہر اس قابل نہیں تھے کہ ان کو ابزارب کرتے. تو ایسی کنڈیشن میں یقیناً کانفلکٹ پیدا ہوا اور اس کانفلکٹ کو آگے بڑھانے میں کئی لوگوں کا ہاتھ بھی شامل تھا. لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کی فاؤنڈیشن پولیٹیکل نہیں تھی, اس کی فاؤنڈیشن اکنامک تھی اور اس کو حل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. حالانکہ تمام دنیا کو معلوم تھا کہ یہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیے جس حد تک اکنامک فورسز کی وجہ سے مائگریشن بڑھتی ہے ان کو کنٹین کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ باقی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ملک جو اس وقت مائگریشن سے تنگ آئے ہوئے ہیں ان کو ان دوسرے ملکوں کو جہاں سے مائگرینٹس آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنا ضروری ہے تاکہ ان ملکوں میں گروتھ پیدا ہو. اگر وہاں گروتھ پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ سٹیبلٹی اور پولیٹیکل جسے کہتے ہیں پیس بھی آتا ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو مائگریٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی.
بات بہت اہم ہے لیکن عمل اس پر کیا جا سکتا ہے کہ نہیں یہ دیکھتے ہیں ابھی. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ڈاکٹر میں شاہد کامریڈ سے بات کرنا چاہوں گی, نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں. اور ڈاکٹر زاہد بخاری کا میسج آیا ہمیں کہ وہ اس وقت اویلیبل ہیں, بہت دیر سے ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو بہت اچھا ہوا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. شاہد صاحب آپ جانتے ہیں بہت عرصے سے آپ ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں جو کہ قانونی حیثیت ہی نہیں رکھتے کسی ملک میں. امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس میں بڑے عرصے تک لوگ مائگریٹ کر کے آتے رہے, یہاں ان کے لیے مواقع موجود رہے, انہوں نے اپنی اقتصادی حالت بہتر بنائی, تعلیمی حالت بہتر بنائی. اب آ کے ایک ایسا وقت آیا ہے کہ جب لوگ سوچنے لگے ہیں یہاں کے کہ شاید جو لوگ باہر سے آتے ہیں ترک وطن کر کے آتے ہیں وہ امریکیوں کو وہ مواقع ان سے لے لیتے ہیں جو کہ ان کا حق ہے. تو ایسی صورت میں آپ لوگوں کی مدد کیسے کر رہے ہیں؟
دیکھیے فائزہ بخاری صاحبہ,
جی میرا نام مدثرہ ہے.
آپ فائزہ بخاری بات کر رہی ہیں نا؟
جی میں مدثرہ بات کر رہی ہوں, فائزہ میری پروڈیوسر ہیں جی میرے ساتھ.
السلام علیکم, میں نیو یارک سے شاہد کامریڈ میرا نام ہے. تو مجھے موقع دیجئے کہ میں سب سے پہلے دعائے صحت کروں آپ کے ساتھی پرانے اکمل علی میر صاحب کے لیے, اللہ انہیں صحت دے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بتا دوں کہ میں سیکرٹری جنرل ہوں پاکستان یو ایس اے فریڈم فورم کا, صدر ہمارے ڈاکٹر محمد شفیق.
جی ٹھیک.
اچھا اب ساری بات جو ہے یہ بنیادی جو طور پر یہ بڑے بڑے ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ہیں ماشاء اللہ بہت مطالعہ ہے ان لوگوں کا. بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا سے کوئی بھی آدمی جب کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے وہ ہے بنیاد انسان کی بہتری کی طرف جانے کی, اور یہ ایک جبلی تقاضا ہے کہ آپ کسی چیزوں کو جب اچھا دیکھتے ہیں تو آپ ویسا بننا چاہتے ہیں. اچھا اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں ہر ملک نے اپنے اپنے قوانین بنا رکھے ہیں. جب وہ یہاں آتے ہیں تو وہ لوگ اس طرح نہیں قبول کیے جاتے جس طرح کے وہ یہاں کا قانون ہے, مگر بنیادی بات یہی ہے کہ وہ جب یہاں آتے ہیں تو وہ اس گھٹن اور اس جو سختی ہیں اس ملک میں جس میں کہ ہمارے پرانے جو کالونیز تھے فرینچ, برٹش, اٹالین, پرچگیز, اسپین, وہ ان کی ان حرکات کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کے زیادہ آتے ہیں, کیونکہ ان کے اپنے ہاں جو پلانٹڈ ڈکٹیٹرز ہیں آرمی کے جیسے مشرف تھے, ابھی وہ بھاگے ہوئے ہیں دبئی میں رہ رہے ہیں, ان کے رویوں کی وجہ سے وہ ایک مخصوص ٹولہ اس ملک میں انسان کی عزت نفس سے حملہ آور ہوتا ہے. میں آپ سے بالکل اتفاق نہیں کروں گا کہ ہر آدمی یہاں روٹی 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 کے پیچھے, نہیں ایسا نہیں ہے. جب کسی شخص کی انسان کے بچے کی عزت اس سمے تک محفوظ نہیں ہے, میری خواتین کی عزت محفوظ نہیں ہوگی, زندگی کی عزت محفوظ نہیں, تب لوگ یہاں آتے ہیں. اب اس وقت اس پورے پچھلے 60-70 سالوں سے میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کے ان ممالک میں جو دوسرے ملکوں کے غلام تھے جیسے برطانیہ کے ہم غلام تھے, انہوں نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا, ٹھونس دیا ان کے اوپر حکمران, جس کی وجہ سے وہ لوگ اب یہیں آنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہاں فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, عزت و نفس کی حفاظت ہے, چاہے آپ کے پاس پیپر ہوں یا نہ ہوں. یونائٹڈ اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کو انسان کی طرح ٹریٹ کرنے کے لیے کہتا ہے, مگر سوسائٹی کے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں جو کہ ہمارے اساتذہ کا کام ہے کہ ان کو بتائیں کہ قانون کیا کہتا ہے اور تمہیں اپنے کھلا دل کیسے کرنا چاہیے. ہمارے وکلاء کا کام ہے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے ساتھ ایک لندن سے میرے خیال سنی تھے جو کس کام
ڈاکٹر ہیں جی, ڈاکٹر طاہر واسطی
جی ہاں
بالکل.
تو وہ انہیں آپ کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے اس کے لیے کچھ قیمتیں رکھی ہوئی ہیں کہ آپ 3.5 کروڑ روپے کے قریب وہاں انویسٹمنٹ کریں تو جا کے آپ کو لیگلائز کریں گے. طریقے رکھے ہوئے ہیں, یہاں بھی اسکیمیں بنی ہیں. ہماری تنظیم پاکستان یو ایس اے فریڈم فورم, ہم لوگ دوسری امیگریشن کی تنظیمیں تھیں, اس میں ہم صرف یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو آپ انسان سمجھیے. امیگریشن کا مسئلہ جو ہے یہ بیسک لے کر دیکھا جائے موسٹلی یہ آپ ہی کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اس وقت امریکہ کی جو گورنمنٹ ہیں, ہمارے جو صدر ہیں, ان کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ اپنی نفرت کسی سے چھپا کے نہیں رکھتے. وہ بہت مضبوط انسان ہے, 70 سال کی عمر میں وہ بہت مضبوط انسان ہے. وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے ووٹ بینک کو خوش رکھنا ہے. تو میں چونکہ اس کام کو سیاسی نقطہ نگاہ سے بھی دیکھتا ہوں, اور ہمیں اس میں کوئی شرمندگی نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم بینگ اے مسلم, بینگ اے امیگرنٹ, بینگ اے مائیگرنٹ اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس ملک کے قوانین کا, دستور کا, یعنی یونائٹیڈ اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن کا پڑھیں, اس کو دیکھیں. اور ہمارے جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں, امیگرنٹ بچے بچیاں ہیں پاکستان سے جن کا تعلق ہے, وہ ذرا اپنی آنے والی ذمہ داریوں کو محسوس کریں کہ انہیں تعلیم میں آگے بڑھ کر اچھی طرح ایک ایکٹیویزم میں آنا ہے, کیونکہ یہ ملک پسند کرتا ہے.
صحیح.
تو ٹھیک, میں تو بس یہی آپ سے یہی کہوں گا کہ قانون کے اندر رہتے ہوئے قانون آپ کو بہت ساری چھوٹ دیتا ہے. آپ انسان ہیں, اور اسی چیز کا مطالبہ کیجیے کہ مجھے انسانی عزت کا پاس کرنے دیجیے, میرا خیال کیجیے.
ٹھیک ہے شاہد صاحب, آپ کی اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ جب آپ کسی ملک میں آ کر رہتے ہیں تو اس ملک کے قوانین کی پابندی بہت ضروری ہے, لیکن اس ملک میں رہنے والے اگر آپ کو ناپسند کرنا شروع کر دیں تو پھر تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو ہم اسی
میں ایک چیز آپ سے کہوں گا,
جی جی,
یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ملک کے قانون جو ہے وندہ قانون بنتے رہ جائے. ہم ایک گلوبل ولیج ہیں, اور 1940 کے بعد یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ایک ایسا اچھا ادارہ بنا تھا جہاں ہم انسانی مسائل پہ گفتگو کرتے تھے. اور بہت سارے ممالک جو ہیں, 198 ہیں, آپ کو زیادہ پتا ہوگا, وہاں کچھ کنونشنز ہوئے ہیں, جنیوا کنونشنز ہیں, وہیں کچھ جو ہیں وہ چارٹرز ہیں یونائٹڈ نیشن کا, اس کے ساتھ ساتھ کچھ قراردادیں ہیں یونائٹڈ نیشن کی جس پر کہ پابندی اس کے ہم نے سگنیچر کیے ہوئے ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹ نے بھی. جب آدمی, اب دیکھیے یہ اسائلم سیکر کا مسئلہ ہے میکسیکو کے بارڈر پر, آپ کو پتا ہے یہ ہر انسان کا جس کو اپنی عزت اور اپنی جان کا خطرہ ہو, اپنے ملک میں جان کا خطرہ ہو, وہ کسی بھی یونائٹڈ نیشن کے ممبر ملک کے در پر جائے گا اور وہاں ہاتھ اٹھا کے کہے گا کہ میں اسائلم لینا چاہتا ہوں.
صحیح.
آپ نے سگنیچر کی ہوں اس کے,
جی جی,
آپ کو اس بندے کو لینا ہوگا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہد صاحب, اس سے تو دیکھیے قوانین موجود ہیں, اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. میں چلیے ڈاکٹر طاہر واسطی سے میں سوال کر لوں. میں مجھے ابھی پروفیسر احسان صاحب سے بھی بات کرنی ہے, اور عاصم اللہ بخش صاحب سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خاموشی سے ہماری باتیں سن رہے ہیں, لیکن چونکہ ڈاکٹر طاہر واسطی کو جانا ہوگا تو میں ان سے بات کر لوں. ڈاکٹر صاحب, یہ ساری باتیں موجود ہیں, قوانین موجود ہیں, اور ابھی پروفیسر ہمایوں احسان قانون کے پروفیسر ہیں, ہم ان سے مزید قوانین کی بات تو کریں گے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جب لوگ اپنا وطن چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں آ جاتے ہیں تو خطرات ان کے لیے زیادہ ہو جاتے ہیں قوانین کے ہونے کے باوجود. اب نیوزی لینڈ میں جو واقعہ ہوا ہے, ایک خاص کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ایک خاص انداز سے نشانہ بنایا گیا ہے, تو یہ جو ایک نیا رجحان سامنے آ رہا ہے کہ ہم سفید ہیں, ہم برتر ہیں, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے اور وہ اس کو ایک تحریک کی صورت دینا چاہتے ہیں, تو ایسے میں تو پھر کوئی بھی اپنے وطن سے نکلا ہوا محفوظ نہیں ہوگا, کیا کہتے ہیں آپ؟
یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے, یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ یہ جو ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سفید ہیں اور ہم ہر شخص سے برتر ہیں, یہ پھیل رہا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلی دفعہ عرض کیا, یہ ایکٹیو مائنورٹی ہے, یہ میجورٹی کا خیال نہیں ہے. اور ان ملکوں میں, جن ملکوں کی آپ بات کر رہی ہیں, یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک ان بلٹ ایسا میکانزم کانسٹیٹیوشن میں اور سوسائٹی میں موجود ہے کہ وہاں پر وقتی طور پر جب اس قسم کی کوئی تنظیمیں اپنا کام شروع کرتی ہیں, میرا پاس برطانیہ کا ذرا ایکسپیرئنس ہے, تو ود ان کانسٹیٹیوشن اور ود ان سوسائٹی ان کے خلاف ایسا ریوولٹ شروع ہوتا ہے کہ وہ اپنے پر بہت زیادہ نہیں پھیلا پاتے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جہاں پر یہ یعنی تھرڈ ورلڈ کنٹریز جہاں پہ یہ پھیل جاتی ہیں اور بہت عرصے تک وہاں پہ مظالم ہوتے رہتے ہیں. اب اس واقعے کے بعد مجھے کئی مساجد نے بلایا, کئی اور تنظیموں والوں نے بلایا کہ کیا سیکورٹی کی تدابیر کرنی چاہیے. تو میرا کہنا یہی ہے وہاں پہ بھی اور آپ کے پروگرام کے اساتذہ سے بھی کہ یہ جو اکا دکا واقعات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آپ پوری ٹوٹل پالیسی آف ماسک تبدیل نہیں کر سکتے کہ ہر آدمی کو آپ آئیں وہ تلاشی لے, اور جو آدمی مارنے کے لیے ایک آدمی آ رہا ہے اس کو اس سے ہم بچت نہیں کر سکتے. لیکن سوسائٹی میں اوور آل اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بات پھیل رہی ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ بہت محدود قسم کے لوگ ہیں اور یقیناً چونکہ جہاں پر اسلحہ عام ہے اسلحہ خرید سکتے ہیں تو وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے اور یہ, لیکن میجورٹی آف دا پاپولیشن برطانیہ میں اور یورپ میں وہ یہ جو چیز تحریک بن رہی ہے اس کی حمایت نہیں کرتی. اور میرا نہیں خیال کہ اتنی بری صورتحال ہے کہ مائگرنٹس شدید پریشان ہو جائیں کہ وہ کسی وقت بھی کسی جگہ نشانہ بن جائیں گے. یہ وقت وہ حضرات جو کالے رنگ کے ہیں اور لوگ تھے اور یہ جو گے ہیں جو لیسبین ہیں ان تمام پر یہ مشکل وقت ایک طرح سے آیا, لیکن آپ نے دیکھا کہ بعد میں یہ بات ختم ہو گئی. امریکہ میں میرا خیال ہے کہ گرجے پر بھی اٹیک ہوا ہے, خدا آپ کا بھلا کرے, اور سیناگوگ پہ بھی اٹیک ہوئے ہیں, سکھوں کے عبادت گاہ پہ بھی اٹیک ہوئے ہیں, لیکن وہ ایک ریمپنٹ نہیں ہوا کہ اس کاپی کیٹ کی طرح وہ پورا امریکہ کو اپنے لپیٹ میں لے لے. تو میرا نہیں خیال کہ, بہرحال اس تحریک کی جو مخالفت ہے وہ اپنی جگہ ود ان سوسائٹی ہم سب کر رہے ہیں, اور میں جو آپ کے ساتھی امریکہ سے ہیں میں ان کی پوری بات سے اتفاق کرتا ہوں شاید کہ یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ تمام سسٹم ہی کولیپس ہو گیا اور ہو جائے گا اس وجہ سے, میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا.
چلیے آپ نے بڑی اچھی اور حوصلہ افزا بات کہی ہے ڈاکٹر طاہر واسطی, آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت وقت دیا آپ نے, اور انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. اس وقت آپ سے اجازت لیتے ہیں, بے حد شکریہ آپ کا. اور جی ڈاکٹر زبیر اقبال نے بھی کہا تھا کہ وہ بھی دیر تک ہمارے ساتھ نہیں رہ سکیں گے, تو ان سے ایک بات اور دریافت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب بہت باتیں ہو رہی ہیں ایسے میں کہ جو سفید فام لوگ ہیں وہ برتر ہیں, اور امریکہ میں ایک الیکشن اتنا بڑا ہوا اور اسی بنیاد پر صدر ٹرمپ نے کامیابی بھی حاصل کی, کچھ یہ کہہ کے کہ جو باہر سے آنے والے جو امیگرنٹس ہیں انہوں نے نوکریاں چھین لیں, مواقع چھین لیے, تو لوگ اس وجہ سے پریشان ہوئے, کیونکہ 2016 کے الیکشن سے پہلے جو اقتصادی حالات تھے وہ اتنے حوصلہ افزا نہیں تھے, اور یہ کلک کر گئی یہ بات لوگوں کو. اور تو آپ کے خیال میں یہ نیریٹو جو ہے آگے چل سکتا ہے یا کہ اس کی نفی بھی ہو سکتی ہے؟
یہ جو نیریٹو ہوتا ہے اس قسم کے نیریٹو ٹپکلی ایک پولیٹیکل فاؤنڈیشن پہ بنتے ہیں, یہ اکنامک فاؤنڈیشن پہ نہیں بنتے. جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں جو مائگریشن باقی دنیا سے واشنگٹن امریکہ کی طرف ہوئی اس کی وجہ بیسیکلی یہی تھی کہ یہاں پر اسکل کی کمی ہو چکی تھی, اسکل اتنی نہیں تھی جتنی کی ضرورت تھی, تو پھر باہر باقی دنیا سے آنی شروع ہو گئے. اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو کہ میکسیکو اور دوسرے علاقوں سے آئے, ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جو اسائلم چاہتے تھے کیونکہ ان کے اپنے ملکوں میں مشکلات تھیں, اور کچھ زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کو اکنامک اپرچونیٹی یہاں پر نظر آ رہی تھی. اس وقت کیونکہ امریکہ میں لیبر شارٹیجز تھی اس لیے یہ لوگ ایکسیپٹیبل تھے, لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ چونکہ اکنامک کنڈیشنز کافی کمزور ہو گئی تھی 2015-2016 تاریخ تک, تو اس وجہ سے یہاں پر ان ایمپلائمنٹ بڑھ چکی تھی, لیکن وہاں سے جو ایک پیٹرن بن چکا تھا کہ لیبر چیپ لیبر باقی ملکوں سے آ رہی تھی جن کو یہاں کے پروڈیوسرز اور مینوفیکچررز ایکسیپٹ کر رہے تھے, تو اب امید یہی ہونی چاہیے کہ جیسے اکانومی ریکور کرے گی اور یہاں کی گروتھ بڑھے گی جس کی وجہ سے یہاں پر لیبر شارٹیجز ہونی شروع ہو جائیں گی اور ویجز بڑھنے شروع ہو جائیں گے, تو پھر یہ ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ باہر کے لوگ یہاں پر آ کے کام کریں تاکہ ویجز نہ بڑھیں اور بڑی حد تک انفلیشنری پریشرز کو کنٹین کیا جا سکے. تو یہ ہوگا, یہ انیویٹیبل سی بات ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا اکنامک کازز جو ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم کازز ہوتے ہیں, اور ان کازز کو دیکھتے ہوئے یہ ٹیمپرری ایشوز کو اگر آپ درمیان سے نکال دیں تو پھر امید یہی ہونی چاہیے کہ چاہے کوئی پولیٹیکلی اس چیز کو استعمال کرنے کی کوشش کرے یا نہ کرے، چونکہ اکنامک کنڈیشنز ایسی ہوگی کہ باہر کی ریسورسز کی ضرورت ہوگی، باہر کی لیبر کی ضرورت ہوگی، تو پھر بڑی حد تک اس قسم کے سلوگنز نے کام کرنا بند کر دیں گے.
ٹھیک ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر زبیر اقبال، بہت ہی اچھی باتیں بتائیں آپ نے اور بہت اچھا کنٹریبیوشن آپ کا پروگرام کے لیے. آپ سے اجازت، بہت شکریہ آپ کا.
شکریہ، خدا حافظ.
خدا حافظ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور ڈاکٹر زاہد بخاری سے بات کرتے ہیں.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر زاہد بخاری آپ کا استقبال. جی پروگرام میں بہت شکریہ کہ دیر سے ہی صحیح لیکن آپ نے شمولیت کی پروگرام میں. اور ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر زبیر اقبال کے امریکہ میں حالات بہتر ہوں گے اور جب اقتصادیات بہتر ہوں گی تو لوگوں کی سوچ بھی بدلے گی. اور آپ خود ذکر کر رہے تھے کہ جن ملکوں نے لوگوں کو دوسرے ممالک سے اپنے ہاں آنے کی اجازت دی، ان کا زیادہ مقصد یہ تھا کہ یہاں سکلز اگر کم ہیں یا لیبر کم ہے تو وہ اس کی کمی پوری کریں. تو کچھ بڑھائیے گا اپنی بات کو.
معذرت. خیر، تو میں سن رہا تھا، میں دو تین جو ماشاء اللہ ماہرین ہیں ان کی میں نے باتیں سنی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ وہ اس کو جس کو بالکل ایک کرنٹ ایشو کے طور پہ لے رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں دو جو متضاد ٹرینڈز ہیں وہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ ان کی ضرورت ہے، لیبر کی ضرورت ہے، اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے اسکل لیبر کی ضرورت ہے. اور اوور آل ویسٹ میں، امریکہ سمیت لیکن خاص طور پہ یورپ میں، انہوں نے جو اپنی سوسائٹی کی تہذیبی جو ترقی ہوئی ہے اس میں شادی کا کم ہونا، بچوں کا کم پیدا کرنا، اس کے نتیجے میں لیبر فورس کی بے تحاشا کمی کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے. تو ایک لحاظ سے تو یہ ضرورت ہے ان کی ناگزیر معاشی کہ وہ اسکلڈ لیبر کو اپنی طرف متوجہ کریں اور فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن دوسری طرف جو میں الٹ جو ایک وہ ہے تناظر ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ جو سفید فام قوم ہیں ان میں ایک نسلی برتری کا بھی احساس ہے کہ ہماری جو ہے. اور مثلا جو میں امریکہ کی مثلا میں مثال دیتا ہوں، سیموئل ہنٹنگٹن جو بہت مشہور مفکر ان کے گزرے ہیں جن کی کلیش آف سیولائزیشن کی تھیوری پوری دنیا بھر میں مشہور ہے، انہوں نے کتاب بھی لکھی. جو ان کی آخری کتاب تھی ہو وی آر دی چیلنجز ٹو امریکن آئیڈینٹیٹی، وہ شاید اتنی مشہور عام حلقوں میں نہیں ہوئی. اس کتاب میں انہوں نے یہ بتایا کہ امریکہ جو ہے یہ برٹش، یہ فرسٹ آف آل امریکہ لینڈ آف امیگرینٹس نہیں ہے، یہ لینڈ آف سیٹلرز ہے. اور یہاں جو سیٹلرز آئے وہ برٹش کے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ تھے. فرینچ نے اس کو سیٹل نہیں کیا، اس کو پرتگال نے سیٹل نہیں کیا، اس کو اسپین نے سیٹل نہیں کیا. اگر فرینچ سیٹل کرتے تو یہ کیوبک بنتا، اگر اسپین اس کو سیٹل کرتا تو سیٹلر ہوتے تو یہ میکسیکو بنتا، اور اگر پرتگال اس کو سیٹلمنٹ یہاں پہ سیٹلمنٹ ان کی ہوتی تو یہ برازیل بنتا. یہ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ کا جو برٹش سے آئے یہ ان کا ملک ہے، یہ انہیں کا ملک رہے گا. اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ یہاں سب سے بڑا انہیں خطرہ یہ میکسیکن یا جو لاتینو اور اسپینش اسپیکنگ جو امیگرینٹ آ رہے ہیں ان سے ہے کہ وہ ہماری تہذیبی اقدار کو، ہمارے پورے تہذیبی اس کو چیلنج ہے بہت بڑا، اس کو چینج کر رہے ہیں. یہ انہوں نے پورا ایک نظریہ پیش کیا. اور آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کچھ بھی کرے ایگزیکٹلی جو اس کتاب میں پیش کیا گیا تھا، وہ وال بنانا چاہ رہے ہیں، وہ الیگل امیگرینٹ جو اسپینش کے ہیں اور یا دیگر ہیں ان سب پہ پابندی لگانا چاہ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. تو میں جو عرض کر رہا ہوں یہ کہ ایک لحاظ سے جو انہوں نے خود فطرت کے خلاف ایک لحاظ سے ٹرینڈز ہیں کہ یہاں شادی نہ کرو، بچے نہ کرو، اور اس کے مذہب کے بھی کوئی اتنی اہمیت نہ دو، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، انہیں لیبر کی ضرورت ہے، یا اپنی فارمل کالونی سے لوگوں کے لے کے آئے یا ابھی بھی انہیں ضرورت ہے، اور دوسری طرف یہ جو نسلی برتری کا احساس ہے، یہ متضاد ٹرینڈ آپس میں ٹکرا رہے ہیں. اب جب لیڈرشپ اس طرح کی چیزیں کرے، آپ دیکھیں کہ وہ جو جس نے نیوزی لینڈ میں کیا اس کے لیے ہیرو ٹرمپ ہے، تو جب لیڈرشپ اس طرح کی بات کہے، اور بائی دی وے یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ ہوا ہے، میں نے ابھی ایک پریزنٹیشن اور کی تھی، یہ جو انلیگل امیگرینٹس پہ انہوں نے پابندی لگائی اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے، 12% پچھلے دو سال میں 12% امریکہ میں لیگل امیگریشن کم ہوئی ہے، 21% امیگریشن مسلمان میجورٹی ملکوں سے کم ہوئی ہے، اور 81% ان مسلمان 6 مسلمان ملکوں سے جن پہ بین لگایا گیا وہاں سے امیگریشن کم ہو گئی ہے لیگل. تو اس کا لیگل امیگریشن پہ بھی اثر پڑ رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ اس ٹرینڈ کے خلاف ان سوسائٹیز میں بھی آواز اٹھ رہی ہے. تو میرا خیال ہے ایک ہمیں ایک تناظر یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے نیوزی لینڈ والا، اس میں ہم بھی اس کو سمجھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ بڑا زبردست موقع ہے کہ جو 10-15 سال سے جو بیانیاں پروان چڑھایا گیا کہ دہشت گردی صرف اسلام کرتا ہے، دہشت گرد صرف مسلمان ہیں، تو وہ بیانیاں بہت بری طرح کاؤنٹر ہوا ہے، سمیش ہوا ہے، کہ ایسا ہے دہشت گردی کو کسی مذہب سے جوڑنا ٹھیک نہیں ہے. جہاں بھی ایکسٹریمزم ہوگا، چاہے وہ وائٹ اینگلو سیکسن کا ایکسٹریمزم ہو، وائٹ سپرامسٹ کا ایکسٹریمزم ہو، یا ایون ہمارے یہاں اپنے بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کسی بھی قسم کا ایکسٹریمزم ہوگا تو اس کے نتیجے میں اس طرح کے پرتشدد واقعات ہوں گے، دہشت گردی کے واقعات ہوں گے، اور اس میں سب کو مل کے، سوسائٹی کے سارے عناصر کو مل کے اس طرح کے واقعات کی مذمت بھی کرنی چاہیے اور اس کے خلاف کام بھی کرنا چاہیے.
بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، بہت درست بات کہی آپ نے. میں بہت معذرت چاہتی ہوں اپنے دو مہمانوں سے جو بہت ہی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات نہیں ہو پا رہی ہے. پہلے تو میں عاصم الہ بخش کا شکریہ ادا کروں کہ وہ بھی، اور پروفیسر احسان جو ہمارے ساتھ ہیں ان کا بہت شکریہ کہ، لیکن آپ نے ساری باتیں سنی ہیں. میں آنا چاہتی تھی اس بات پر کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں جس کی میں بات کر سکتی ہوں، جس کا مشاہدہ ہے کہ وہاں سے لوگ امریکہ اور یورپ میں آنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. تو آپ عاصم صاحب، پہلے آپ سے بات کر لیتے ہیں، آپ نے کیا دیکھا ہے کہ وہ اس ٹرینڈ میں کچھ کمی ہوئی ہے دنیا کے تمام حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے، یا اب بھی لوگ بے چین ہیں اسی طرح اپنا ملک چھوڑنے کے لیے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے لوگ ہمیشہ جو اپنی چوائسیز ہیں وہ اس کے فوائد اور نقصانات کے ساتھ بیلنس کرتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے. اور جیسے اپنے پروگرام میں پہلے بھی فرمایا اور اس پر کافی بات بھی ہوئی، اس میں جو اکنامک کمپلشنز ہیں ایک یہ بڑا فیکٹر ہے، اور دوسرا ایک فیکٹر ہے کہ کسی بھی قسم کی اگر کوئی پرسیکیوشن ہو، کوئی ریلیجیس یا کوئی مائنورٹیز یا مارجنلائز گروپس کی، ایک وہ ہے. اور ایک تیسرا فیکٹر بھی ہے، اور اس کی بات بھی پروگرام میں ہوئی، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایفلوئنٹ کلاسز سے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے معاملات یا سیاسی سطح پر، یا یہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتے ہیں، یا قانون شکنی سے انہوں نے دولت کمائی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ اس دولت کو لے کر خود بھی باہر ملک سے جانا چاہتے ہیں. اب یہ تینوں جو کلاسز ہیں، یہ تینوں سیکشن جو میں نے عرض کیے ہیں، اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈیسپریشن لیول کیا ہے. جب آپ مقامی حالات سے یا مقامی اپنے امکانات سے مایوس ہونے لگتے ہیں، تو پھر اس وقت آپ کوئی بھی آپشن جو ہے ایسی وہ یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. اب لطف کی بات یہ دیکھیے کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ امریکیوں نے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ نیوزی لینڈ میں کی، کیونکہ وہ سب سے سیف اور کافی دور علاقہ تھا، اس قسم کی جو نارمل مین لینڈ جو ٹرموائل ہے اس سے کافی دور تھا. تو امریکہ سے کافی بڑی انویسٹمنٹ وہاں پہ، یعنی کہ یہ دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے کہ جہاں پہ لوگ ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ وہ یا ان کا پیسہ یا ان کا مستقبل خطرے میں ہے، وہ وہاں سے موو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پلاننگ کرتے ہیں. پاکستان میں چونکہ ایک بڑی پاپولیشن کا ملک ہے، یہاں پہ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ معاشی مشکلات کا بھی شکار ہیں، پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے جو عزیز و اقارب یا پیئر گروپ سے لوگ باہر گئے ہیں، وہ نسبتاً خوشحال ہوئے ہیں، وہ بھی ایک چیز اس میں جو ہے وہ بنتی ہے، ایک موٹیویٹنگ فیکٹر. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شخص اس لیول پر ہوتا ہے، وہ پھر باہر کے ملک میں کسی بھی سختی کو برداشت کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، اور وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا سوائے معاشی خوشحالی کے یا اس پروٹیکشن کے جس کا میں نے عرض کیا کہ وہ ان طبقات کو تلاش ہوتی ہے جو یہاں پہ پرسیکیوٹیڈ ہوتے ہیں یا پھر قانون کو جن کی تلاش ہوتی ہے. تو اس حوالے سے یہ کہ یہاں پہ ایک سلسلہ تو یہ جاری ہے یا خواہش مند جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں, لیکن ہوتا یہ کہ اگر یہاں پہ بھی اپرچونیٹیز پیدا ہوں ان ممالک میں اور رول آف لا کی سچویشن بہتر ہو تو پھر یہ جو نمبرز ہیں یہ فال کرنا شروع کرتے ہیں. یعنی اس کا بہت زیادہ تعلق جو ہے وہ بیرون ملک حالات کی نسبت اندرون ملک حالات سے ہوتا ہے. اگر آپ کے یہاں رول آف لا ہو, کرپشن لیولز کم ہو, لوگ اس طرح کے اس میں نہ انوالو ہوں یا اکنامک اپرچونیٹیز ہوں ان کے لیے جو کام کرنا چاہیں ان کے لیے مواقع موجود ہوں تو پھر وہ بھی باہر جانے کی اتنی ڈیسپریشن نہ رکھیں. تو اس حوالے سے یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ چلتی ہیں کہ جب جو یہاں سے یا کسی بھی ملک سے وہ اپنا جو نقل مکانی کرتا ہے یا تارکین وطن جنہیں کہتے ہیں اپنا تارک وطن بنتا ہے, وہ ایک سرٹن لیول آف فیصلہ یا ڈیسپریشن یا مشکل حالات یا اپنے لحاظ سے کہنے کے بعد وہاں جاتا ہے. اس لیے اس کے لیے یہ چیز بہت زیادہ اس وقت کاؤنٹ نہیں کر رہی ہوتی جس طرح کے واقعات ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جو جن حالات کا ہم بات کر رہے ہیں. لیکن یہ حالات بہرحال پھر اس کو باہر جا کر جب فیس کرنے پڑتے ہیں پھر ہم وہ چیز دیکھتے ہیں کہ جب مائنورٹی گروپس آپس میں ملتے ہیں, اپنی ایسوسیشنز بناتے ہیں, اپنے حقوق کے دفاع کے لیے بات کرتے ہیں, پھر وہ ایک نیا چیپٹر جو ہے وہاں جا کے شروع ہوتا ہے. لیکن پہلا اسٹیپ یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح ان حالات سے نکلا جائے جہاں پہ بظاہر مستقبل
امید
جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے.
صحیح, آپ نے بڑی صحیح بات کہی ہے کہ انسان کس وجہ سے اپنا ملک چھوڑنے کو تیار ہوتا ہے, اور یہ واقعی بڑی کمپیلنگ ریزنز ہیں جو کہ آپ نے بیان کی ہیں, بہت اس میں وزن ہے آپ کی اس بات میں. تو آپ کے خیال میں اگر وطن میں ان کو وہ تمام حالات میسر ہوں تو لوگ اپنا وطن نہیں چھوڑنا چاہیں گے. تو ایک سوشل سائنٹسٹ کی یہ بات ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آصم اللہ بخش صاحب کہ آپ نے بہت وقت دیا. اور اب میں بات کرنا چاہوں گی پروفیسر احسان صاحب سے. ہمایوں احسان ہمارے ساتھ ہیں اور یہ قانون دان ہیں. تو دنیا بھر میں آپ نے دیکھا کہ حالات کیا ہوئے ہیں. ایک طرف ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنا ملک چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں, اور ایک طرف دنیا کے حالات ہیں. آپ کے خیال میں جو ملک اپنے اندر آنے دیتے ہیں لوگوں کو, ایک قانون کے تحت آنے دیتے ہیں, کیا ملک چھوڑنے کا بھی کوئی قانون ہونا چاہیے؟
جی, تھینک یو ویری مچ, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے مجھے موقع دیا. میں تھوڑا یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے بہت ہی شستہ قسم کی گفتگو سنی ہے جو بڑی نالجیبل بھی تھی اور اس میں بڑی آرٹیکولیشن تھی, لیکن اب میری باری پہ اگر آپ معائنہ کریں تو تھوڑی سی رف سی بات بیچ میں آئے گی.
جی ضرور,
اس کے لیے میں پہلے سے معذرت کر لیتا ہوں.
ٹھیک,
پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ساری گفتگو میں ڈیفیکلٹ ہے کہ کہنا کون سی والی بات ٹروتھ ہے. مجھے تو انفیئر لگتا ہے کہ میں کوئی بھی سٹانس اختیار کروں, ہر ایک کی طرف کچھ صحیح بھی لگ رہا ہے اور کچھ تھوڑا سا انفیئر بھی لگے گی بات کو. اور دوسرا, میں یہ بات جو میرے کچھ ساتھیوں نے پہلے والوں نے بیان فرمائی وہ کریکٹ ہے کہ یورپ اور امریکہ کے اندر, اور میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ وہاں کے معاشروں نے اور ایون حکومتوں نے بھی ایک بڑے پن کا ضرور مظاہرہ کیا ہے, اس کا کوئی ڈینائل نہیں ہے. انہوں نے ایک تہذیبی سطح پہ اور ہر سطح پہ ایک بڑے پن کا ضرور مظاہرہ کیا ہے. بنیادی طور پہ جو میرا اس وقت ویو ہے, یہ پہلے والی مائیگریشنز نہیں ہیں جو صدیوں پہلے ہوتی تھیں, اب اس کا ایک اور انداز ہے اور یہ سارا نیڈ بیسڈ ہے. دونوں طرف جہاں سے لوگ جاتے ہیں اور جہاں لوگ جاتے ہیں, یہ ایک نیڈ بیسڈ امیگریشن کے لاز ہیں اور اس میں دونوں پارٹیز اپنا اپنا مفاد دیکھتی ہیں. جو یہ کہنا کہ یہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی امیگرینٹس کے خلاف بولتی ہے, چھوٹی سی بہت ہی چھوٹی بلکہ نیگلیجیبل تعداد میں لوگ وائلنٹ انداز میں بولتے ہیں اور تھوڑا یعنی پروفاؤنڈ انداز میں چھوٹی کمیونٹی بولتی ہے, لیکن یہ ایشو چھوٹی کمیونٹی کا نہیں ہے. جیسا آپ نے خود مینشن کیا, اگر اتنی چھوٹی کمیونٹی کا ہوتا تو پچھلے اتنے سارے ملکوں میں اتنے سارے الیکشن جو ہوئے ہیں ان میں ایک سائلنٹلی امیگریشن ایک ایشو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈیموکریسیز کے اندر امیگریشن ایک کافی امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے تو یہ کنسرن چھوٹی سی کمیونٹی کا نہیں ہو سکتا, بلکہ بائی اینڈ لارج میجورٹیز جو ہیں اس چیز کے بارے میں سینسٹیو ہیں. جو تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے کیپٹلسٹک سوسائٹی کے اندر کہ کیپٹلزم اپنے ایجز کے اوپر اپنی ڈیفیکلٹیز کو شو کر رہا ہے, جس کی وجہ سے رویوں کے اندر بھی ایک تبدیلی آ رہی ہے. اور ویسٹ کا ایک امیج چونکہ بڑا ایک ہیومینیٹیرین اور ایک بہتر سوسائٹی کا امیج تھا, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ویسٹ سے تھوڑی زیادہ ہیں. جیسے ہمارے ایک دوست نے بھی فرمایا کہ جی آپ ہاتھ کھڑا کر دیں اور اس کو وہاں امیگریشن مل جائے گی, اتنا تھوڑا سا مجھے لگتا ہے یہ مس لیڈنگ ہے. میں تو کہنا نہیں چاہتا, بہت ساری کشتیاں ہیں جو بڑے سمندری تلاتم پار کر جاتی ہیں لیکن ساحل کے قریب تھوڑی دور جا کے وہ ڈوب جاتی ہیں اور وہ سارے لوگ بےچارے ہاتھ کھڑا یا منہ کھلا جو بھی ان کی کیفیت ہوتی ہے اس میں سفر کرتے رہتے ہیں. یہ جو اس وقت کا رویہ ہے جس میں اسپیشلی نیوزی لینڈ والا ایشو ہے, مجھے یوں لگتا ہے کہ آنے والی کچھ ایسی تلخ حقیقتیں ہیں جن کے خلاف کچھ لابیز اور کچھ طرح کے شدت پسند لوگ اعلان جنگ کر رہے ہیں. آنے والے وقت کی شاید یہ خود سے ایک ڈیمانڈ ہے کہ لوگ ادھر ادھر جائیں گلوبل ویلج کے اندر. اس میں ہم فری فلو آف کیپیٹل تو دے رہے ہیں لیکن فری فلو آف پیپل اب نہیں دینا چاہتے اس طرح جیسے پہلے یہ کسی حد تک پرمیٹڈ ہوتا تھا. اور اگر دوسرا آئی کین بی ویری رانگ, جب میں اب تھوڑا پریزمپٹیو ہو رہا ہوں, کچھ ایسی لابیز ہیں جو اپنی اسٹیٹ یا اپنی لارجر کمیونٹی کے انٹرسٹ سے ہٹ کے اپنی لابی کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسی فیلنگز کو عوام کے اندر یا لوگوں کے اندر جنریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں. اور یہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کا انہیرنٹ ایشو ہے کہ اس طرح کی پاورفل لابیز جو ہیں وہ لوگوں کو اپنے ویو پوائنٹ کے اوپر لانے میں بالآخر کامیاب ہو جاتے ہیں. اب امیگریشن, امیگرینٹ ایک انڈر سٹریس ضرور ہیں. ہمارے کچھ دوستوں نے یہ پکچر اڈاپٹ, پوسٹر اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو وہاں رہ رہے ہیں کہ جی اتنا بھی کوئی سٹریس نہیں ہے, لیکن دور بیٹھے شاید یوں لگتا ہے کہ امیگرینٹ انڈر سٹریس ضرور ہے. اور یہ اگر کسی بہت بڑے لیول پہ کافی سارے ملکوں کی انٹیلیجنسیا اور عوام نے مل کر اگر ریئیکٹ نہ کیا تو یہ نئی قسم کا ایک, جو ہم ابھی پاکستان میں رہتے ہوئے تھوڑا شکر کر رہے تھے کہ ایک عظیم دہشت گردی کی بڑی جنگ میں سے ہم نکلنا شروع ہوئے ہیں, کہ یوں لگتا ہے کہ دنیا میں ایک نیا ادر جو ہے وہ کریٹ کر دیا گیا ہے اور اب ادر جو ہے وہ پیچز میں بہت سارے ملکوں میں بکھرا پڑا ہے, جس کا ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن بھی ہے اور جس کے ساتھ اس طرح کا ہارش ٹریٹمنٹ کسی کو بھی پسند نہیں ہے. دیکھیے کہ نیوزی لینڈ والوں نے کتنا شاندار گریس شو کی ہے اس سانحے کے اوپر وہاں کے عوام نے اور حکومت نے, اور انہوں نے یقیناً کامیابی سے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہمیں اس طرح کے رویے پسند نہیں ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ خالی یہ کافی نہیں ہوگا, وہ لابیز جن کا انٹرسٹ شاید اس چیز کے مخالف ہوگا وہ اتنی آسانی سے وہ نہیں رکیں گی. اس سے گریٹر لیول آف ایفرٹ جو ہے وہ میرے ہمبل خیال کے مطابق جو ہے وہ اس کی ضرورت ہوگی.
بالکل, بڑی دور اندیشی کی باتیں آپ نے کی ہیں جی. کچھ آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں گے جی؟ صحیح, ورنہ میں بات آگے بڑھاؤں جی.
جی آپ بتائیے
جی. بس میں تو, میرے پاس اب صرف 7 منٹ ہیں پروگرام ختم کرنے کے لیے, تو آپ کی یہ بات بہت بہت دور تک جائے گی جو آپ نے کہا, اور اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. میں آصم اللہ بخش صاحب کا اور پروفیسر ہمایوں احسان کا شکریہ ادا کروں گی, انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے پروگرام کو. اور آخری کلمات میں ڈاکٹر زاہد بخاری اور شاہد کامریڈ سے لیتے ہوئے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گی. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں پروفیسر صاحب, اور امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں ضرور وقت دیں گے. بہت شکریہ.
آپ کی مہربانی, آپ کی مہربانی.
بہت شکریہ. اور آصم اللہ بخش, ہمیشہ آپ کے قیمتی کلمات ہمارے پروگرام کی زینت بنتے ہیں, بہت شکریہ. اور ڈاکٹر زاہد بخاری آپ نے سنا, اور شاہد کامریڈ آپ نے بھی, کہ بات آ کے رکتی ہے امریکہ پر, امریکہ میں جو حالات لوگ فیس کرتے ہیں اور جو ساری نظریں ایک بڑی طاقت کی طرف لگتی ہیں, انہیں آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ میں پہلے شاہد کامریڈ سے چاہوں گی کہ وہ ایک جملے میں ذرا بتائیں کہ بات اتنی ہی ہے جتنی کہ نظر آتی ہے, یا یہ ایسا ہے کہ کوئی تحریک بننے جا رہی ہے کہ سفید فام برتر ہیں؟
مدثرہ صاحبہ, دیکھیے یہ ایک مسئلہ ہے
جی,
اور ترقی یافتہ ذہن جو ہے نا وہ مسئلوں سے گھبراتے نہیں.
ٹھیک,
ہمارے پاس غلطی ہم کر رہے ہیں بڑے لوگ جن کا یوانوں پہ پیسے دینے ڈونرز ہونے کی وجہ سے قبضہ بھی ہے, وہ اس پر کھل کے بات نہیں کر رہے کہ لوگ جو ہیں ان قوانین کا اپنے ملکوں سے کیوں نکلتے ہیں. اور یہ اب مسئلہ بن چکا ہے ریسزم جو ہے اور اپنے خیالات ٹھونسنے والا کام جو ہے, کاش ہم میں سے کوئی آدمی اس کو یونائٹیڈ نیشن کی سطح پر اس مسئلے پر گفتگو کرے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام تر یونیورسٹیوں کے باوجود, امریکہ کی کولمبیا ہو یا وی لیگ ہو یا آپ کے وہاں سے لنکن ان وغیرہ ہو, ہمارے ہاں ہم وہ حرکتیں کر رہے ہیں سب کہ جس کی وجہ سے ہٹلر کا نام بدنام ہوا ہے. تو جو آدمی بھی منمانی کرے گا بندوق کے زور پہ یا پیسے کے زور پہ اور دوسرے ملکوں پر قبضہ کرے گا اور جا کے ان کی سانس لینا بند کر دے گا عزت داری کی, وہاں یہ مسائل حل ہوں گے. یونائٹیڈ نیشن میرا خیال ہے کہ واحد فورم ہے جس پر کہ ہمیں اس پہ گفتگو کرنی چاہیے, اور ہم اپنے صدر سے ٹرمپ صاحب سے یہ ہماری اپیل ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا سوچیں. اس خاتون نے, نیوزیلینڈ کی خاتون نے ایک اچھی مثال قائم کی ہے کہ ہمدردی کے دو بول انسانوں کو جیت لیتے ہیں.
واہ, بہت شکریہ شاہد کامریڈ, آپ سے بھی ہم اجازت لیں گے. بے حد شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری. آپ اگرچہ سب لوگوں کی گفتگو آپ نے نہیں سنی, لیکن ہمارے تمام مہمانوں کا یہی کہنا تھا کہ ٹھیک ہے مائگریشن لوگوں نے کی ہے اور حالات کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جیسے بہت پریشان کن ہو سکتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. آل از ناٹ بلو جیسے کہتے ہیں انگریزی میں, سب ایسا نہیں ہے. تو آپ سے میں چاہوں گی کہ دو منٹ میں آپ کچھ کہیے ایسا کہ جس سے لگے کہ دنیا میں حالات اب بھی اچھے ہیں اور امید رکھنی چاہیے. ڈاکٹر زاہد بخاری ہیں ہمارے ساتھ.
بالکل, میں ہوں. بہت بہت شکریہ.
جی جی
ڈاکٹر. اچھا جی, میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ مسئلہ صرف مائگریٹ کرنے والوں کا نہیں ہے. جو میں نے بتایا کہ جو ہوسٹ سوسائٹیز ہیں, خود یہ اپنی ضرورت کے مطابق یہ ان کو لوگ بھی چاہیے, اسکلڈ لیبر بھی چاہیے, انسکلڈ لیبر بھی چاہیے. آپ یوں دیکھیں کہ جو یورپ کی جو کالونیل پاورز تھیں, ان کے یہاں ہی ان کی جو فارمر کالونیز تھیں ان کے لوگوں کی اکثریت ہے. امریکہ جہاں جنگ چھیڑتا ہے, مثلاً ویتنام جنگ سے پہلے امریکہ میں بہت ہی چند ایک ویتنامیز تھے, اب ملینز میں ویتنامیز ہیں. سومالین یہاں ہوتے ہی نہیں تھے, اب جناب یہاں لاکھوں کی تعداد میں سومالین ہیں. افغانی, عراقی, جہاں جہاں امریکہ جا کے انوالو ہوتا ہے, پھر وہاں سے اسائلم سیکر اور ریفیوجی اور امیگریشن ساری ہوتی ہے. تو یہ ان کے اپنے بھی تقاضے ہیں ہوسٹ سوسائٹی کے. لیکن اس سارے جو گلوبلائزیشن کا جو ان کا چکر ہے, اس سب میں جو لبرل کیپٹلزم کے جو اپنے اندرونی تضادات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, جسے میں نے عرض کیا کہ ان کی ضرورت بھی ہے, لیکن یہ وائٹ جو میجورٹی کا اور ایک نسل پرستی کا وہ جو تصور ہے اس کو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ سوسائٹی میں ترقی ہوئی ہے, ان جذبات کے خلاف بہت فضا ہے, لیکن جب لیڈرشپ اس طرح کی آ جائے کہ جو ان جذبات کو اور ابھارے, تو اس کے نتیجے میں اس طرح کے جو گروپ پہلے بہت ہی سائڈ میں ہوتے ہیں, فرنجز میں ہوتے ہیں, ان کو زیادہ پاور مل جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں اس وقت اینٹائی سیمیٹزم جو یہودیوں کے خلاف جو حرکات ہیں, مسلمانوں کے خلاف, بلیکس کے خلاف, کیتھولک کے خلاف, وہ جو پرانا کو کرکس کلان کا تھا جس کو کافی حد تک سوسائٹی نے جذبات کو دفن کر دیا تھا, وہ دوبارہ ابھر کے سامنے آ گئے. زیادہ انتہا پسند گروپ زیادہ تعداد میں اسلحے کے ساتھ وہ سب گروپس کے خلاف نعرے لگاتے ہیں. تو اس میں پھر کچھ مختلف لوگ اس کو صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے بڑی یہ ایک سوسائٹیز میں, میں یہ سمجھتا ہوں امریکہ میں خاص طور پہ یہ نیشنل سیکورٹی ایشو کے طور پہ اس کو ڈیل کرنا چاہیے کہ جو وائٹ سپرمس گروپ ہیں یہ پوری سوسائٹی کے توازن کو بالکل خراب کر سکتے ہیں, اور ان میں اتنی ہمت ہے, طاقت پکڑ گئے ہیں, ان کے حمایتی بھی بڑی جگہوں پہ ہیں. تو یہاں سوسائٹی کے جو سین عناصر ہیں, جو سوچنے سمجھنے والے ہیں, خواہ وہ فیتھ بیسڈ ہوں یا سول سوسائٹی کے لوگ ہوں اور میڈیا کے لوگ ہوں, ان کو مل کے ان سب کے خلاف مل کے کام کرنا حد درجہ ضروری ہے. اور یہ ضرورت ہے خود امریکہ کی اپنی سوسائٹی کی سابقہ اقدار کو بحال کرنے کے لیے اور یہاں اس کا توازن کو برقرار رکھنے کے لیے.
ٹھیک, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری. اسی بات پر ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں, اور میں اپنے سب مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی. پروڈیوسر فائزہ بخاری کا بھی شکریہ ادا کروں گی، بہت ہی اہتمام سے انہوں نے مہمانوں کو پروگرام میں شامل کیا. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، مدثرہ منظر آپ سے اجازت چاہتی ہے، خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. نیوزی لینڈ میں مساجد پر حملے اور پھر ہالینڈ میں دہشت گردی کے بعد مغرب میں ایک بار پھر اسلامو فوبیا کی بحث چھڑ گئی ہے. وائس آف امریکہ کے مبشر علی زیدی نے یہ جاننے کے لیے ماہرین اور تاجیہ گروں سے گفتگو کی ہے کہ کیا یہ کوئی جھوٹا خوف ہے یا یہ حقیقی خطرے کا ادراک ہے.
اسلام کا مطلب ہے سلامتی، یعنی سب کی خیر. تو پھر امن اور سلامتی سے خوف کون محسوس کرتا ہے اور کیوں؟ یہ اسلامو فوبیا کیا ہے؟ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مغربی ملکوں میں ان جہادی تنظیموں کے حملوں کی وجہ سے یہ خوف پیدا ہوا جو خود کو اسلام کا علم بردار قرار دیتی ہیں. اگرچہ بیشتر مسلمان ان جہادی تنظیموں سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن ایک عام یورپی یا امریکی کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل ہے. مسلمان رہنماؤں سے بات کریں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اسلامو فوبیا مصنوعی خوف ہے. جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما فرید پراچا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام اور مسلمانوں سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں.
اسلامو فوبیا ایک مصنوعی خوف ہے جو پیدا کیا جا رہا ہے. اسلام سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مسلمانوں سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. اصل جو دہشت گرد ہے، یعنی چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں یا غیر مسلموں میں، یا وہ کسی بھی طرح کے انتہا پسند ہوں، شدت پسند ہوں، تو یا ان کا کوئی گروہی معاملہ ہے یا ان کا کوئی انفرادی فعل ہے، کسی خاص وجہ سے ان کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے.
ترقی پسند دانشور جمشید اقبال کا کہنا ہے کہ اسلامو فوبیا کے پھیلنے میں سارا قصور مغرب کا بھی نہیں ہے. جہادی تنظیمیں اور مغربی معاشروں میں اپنی شناخت کو جارحانہ انداز میں برقرار رکھنے والے مسلمان بھی اس کے ذمہ دار ہیں.
میرا خیال ہے کہ دنیا میں اسلامو فوبیا اگر وجود رکھتا ہے تو اس میں سارا قصور مغرب کا بھی نہیں ہے، اس میں ان لوگوں کا بھی قصور ہے جنہوں نے مذہب کو سیاسی اور عسکری ٹول کے طور پر استعمال کیا، اور حالیہ واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خوف وجود رکھتا ہے اور اس کی بنیادیں اسلام کا سیاسی استعمال کرنے والوں نے بھی فراہم کی ہیں. اسلامو فوبیا کی سب سے بڑی وجہ جو نظر آتی ہے وہ مسلمانوں کا مغربی معاشروں میں انٹیگریٹ ہونے سے انکار ہے، اور اپنی الگ شناخت پر کچھ اس طرز کا اصرار ہے کہ لوگ اس سے خوف محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی شناخت کے اظہار کے طریقے بعض صورتوں میں جارحیت کے حامل ہوتے ہیں.
کئی عشروں سے یورپ میں رہنے والے صحافی خالد حمید فاروقی کہتے ہیں کہ اسلامو فوبیا کی وجہ سے مسلمانوں اور دوسری اقوام کے درمیان گہری خلیج پیدا ہو چکی ہے. دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں اور میڈیا نے اسے بہت ہوا دی ہے.
دیکھیں، یہ تو بہت زیادہ گہرا ہے جو خلیج آ گئی ہے یہاں، مذہبی خلیج اور نسلی خلیج، اور اسے دائیں بازو نے بہت زیادہ اس کو ہوا دی ہے، اور یہ ایک قومی دھاری کی سیاست کا باقاعدہ اب ایجنڈا بن گیا ہے. کیونکہ آسٹریا میں جس طریقے سے رائٹ ونگ پارٹیز کو وہاں فتح حاصل ہوئی، اور اب یورپین الیکشن آ رہا ہے، جس طریقے سے جو دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں ہیں اس آرٹ کو استعمال کر کے عارضی طور پر اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، تو اسی سطح پر اس کو سیاسی جماعتیں جو دائیں بازو کی ہیں وہ اس کو تقویت دے رہی ہیں. اور دوسری بات ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت نیچے لیول تک عام آدمیوں میں بھی یہ صلاحیت کر گیا. طویل جمہوریتوں کی وجہ سے اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی جو طاقت آ گئی اس معاشرے میں، اور لوگ برملا اظہار نہیں کرتے، محلے میں رہنے والے لوگ اس طریقے، لیکن دل میں وہ بہرحال بہت نفرت کرتے ہیں.
فرید پراچا نے اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف جذبات ابھارنے میں مغرب کے سیاسی رہنماؤں نے منفی کردار ادا کیا ہے، اور ایسا 40-50 برسوں سے کیا جا رہا ہے.
رچرڈ نکسن نے کہا کہ پولیٹیکل اسلام دنیا کے لیے خطرہ ہے. اسی طرح نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا یہ بیان آیا کہ پہلے دنیا کو سرخ خطرہ تھا، اب دنیا کو سبز خطرہ ہے. سیمل ہنٹنگٹن کی دی کلیش آف سیولائزیشن، फिर इसके बाद इसमें इजाफा हुआ है, यानी कितने बयानात हैं ट्रंप के, बुश के, कि जिसमें ये बात कही गई कि इस्लाम खतरा है, यानी मुसलमान खतरा है, ये टोनी ब्लेयर की तरफ से भी। और तो ये इन लोगों ने यानी एक फिजा पैदा करके और एक जुनून पैदा कर, इंतकामी जुनून पैदा कर दिया। यही चीज है जो इसे इस्लामोफोबिया कहते हैं, जिसका कोई हकीकी वजूद नहीं है।
तजियाकारों का ख्याल है कि मुकालमे को फरोग देकर इस्लामोफोबिया का खात्मा किया जा सकता है, लेकिन इंतहा पसंदी की सोच और दहशतगर्दी का कलकम किए बगैर ये मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। मुबशिर अली जैदी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।